السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے نیکی اور بدی کا انسانی فطرت میں شعور اور تصور. اس پروگرام میں بھی ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سعید اختر ابراہیم صاحب جو کہ ایک معروف دانشور ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سرفراز نعیمی صاحب جو ایک معروف عالم دین ہیں. غامدی صاحب، میں اگر آپ سے مختصراً یہ جاننا چاہوں کہ انسانی فطرت کیا ہے اور کیا اس کے اندر نیکی اور بدی کا تصور اور شعور موجود ہے اور کس حد تک موجود ہے؟
انسان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو اس کی تخلیق کے وقت ہی سے اس کی ذات کے ضروری عناصر کی حیثیت دے دی گئی ہے. ان میں سے جو چیز جبلی نوعیت کی ہے اس سے تو میں آپ سب واقف ہیں. ہم میں سے شخص یہ بات جانتا ہے کہ انسان کے اندر کھانے پینے کی طرف ایک فطری بیلان ہے، وہ خواہشات کی ایک دنیا رکھتا ہے، جذبات کی ایک دنیا رکھتا ہے، رغبات کی ایک دنیا رکھتا ہے. اس بات سے بھی ہم بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ انسان اپنے اندر جنس کے دائیات بھی رکھتا ہے، اور اپنی ان جبلتوں کی تسکین کے لیے بھی ایک غیر معمولی دائیا اس کے اندر موجود ہے جو پوری قوت کے ساتھ بعض اوقات اس کے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنی انا کا بھی ایک غیر معمولی شعور رکھتا ہے، اور یہ انا کا غیر معمولی شعور ہی ہے جو اس کے اندر تفوق اور برتری کی جبلت کو نمایاں کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جدید دور کے بعض فلسفیوں نے اسے انسان کی بنیادی جبلت قرار دے دیا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر ایک حاصل اخلاقی بھی موجود ہے، یعنی وہ نیکی کا بدی کا ایک ایسا شعور اپنے اندر رکھتا ہے جو اپنی اساس میں ایسا ہی ابدی ہے، ایسا ہی ازلی ہے، ایسا ہی حقیقی ہے، ایسا ہی متعین ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو ان جبلتوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ متعین ہے، حقیقی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. ازلی اور ابدی سے میری مراد یہ ہے کہ جب سے انسان موجود ہے اس کے اندر ہے، اور جب تک انسان رہے گا اس کے اندر موجود رہیں گے، یعنی انسان کے وجود کا یہ لازمی حصہ ہے. تو یہ چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے. انسان کی اسی شخصیت کو اس کی فطرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر جو اس کا حصہ اخلاقی ہے اور انسان جبلت سے تعبیر کرتے ہیں عام اصطلاح میں، ان دونوں کے جب مجموعے کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے انسانی شخصیت کا ایک تصور قائم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے. اور پھر اسی کو پیمانہ بنا کر ہم اس کے اعمال کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اس کے عقائد کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور وہ اپنے ان دائیات سے جو دنیا تخلیق کرتا ہے اس کو بھی اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں. کبھی وہ ہم آہنگ ہوتی ہے، کبھی بے آہنگ ہو جاتی ہے، کبھی اس میں توازن ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر عدم توازن ہو جاتا ہے. آپ اگر دیکھیے تو فلسفہ علم علم کلام کی تاریخ ساری کی ساری در حقیقت اسی مطالعے کا نام ہے اور انہی مناسبتوں کی تلاش کا نام ہے. تو اس لحاظ سے انسان کی جو فطرت ہے وہ در حقیقت انسان کی شخصیت کا بیان ہے. میں اپنا شعور رکھتا ہوں اور اپنے شعور کا بھی شعور رکھتا ہوں، اس وجہ سے میں اپنی شخصیت کا مطالعہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جب میں اپنی شخصیت کا خود مطالعہ کرتا ہوں تو یہ گویا میرے باطن کی شہادت ہے جو میرے سامنے آ جاتی ہے. اس میں میں کسی خارج کا محتاج نہیں ہوتا. اپنی جبلتوں کو پہچاننے کے لیے جس طرح مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی طرف دیکھوں یا کسی اور کی طرف دیکھوں، اسی طرح اپنی اس فطرت کو پہچاننے کے لیے بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ جب میں اس کا دوسروں سے ابلاغ کرتا ہوں تو ابلاغ میں ظاہر بات ہے کہ تعبیرات وجود میں آتی ہیں، زبان اس میں حائل ہوتی ہے، اور یہ موقع ہے کہ جب تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں جن کو ہم گفتگو سے، بات چیت سے، تعبیرات کے اشتراک سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو فطرت کا اطلاق میرے نزدیک انسانی شخصیت کے اس تصور پر ہوتا ہے جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کی جبلتیں اور دوسرے اس کے حادثہ اخلاقی سے پیدا ہونے والا اس کا شعور جس کا وہ خود بھی شعور رکھتا.
آپ کے نزدیک کیا واقعی یہ کلیم جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا ہے سائنٹیفک گراؤنڈز پر اور ہسٹوریکل گراؤنڈز پر قابل قبول ہے، یا اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن سے آپ جن کے بارے میں آپ کا نظریہ مختلف ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انسان، تو یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انسان کچھ بنی بنائی چیز تھی جو طے کر دی گئی. اب اس طے شدہ جو شخصیت ہے اس میں معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وقت کے ساتھ ان میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی نہج پہ واپس آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان
آدمی
ہونا،
کو بھی میسر
آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو یہاں غالب ظاہر ہے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے ہم بہت عام سا آدمی کہہ سکیں، ایک شعوری شخصیت کا نام ہے غالب، اور وہ جب یہ اشارہ کرتے ہیں تو بہت بلیغ اشارہ ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم پہلے سے طے کر لیں کہ انسان جیسا وجود میں آیا تھا ویسا ہے. بلکہ مجھے یہاں سورہ نحل کی ایک آیت یاد آ رہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم نہیں جانتے تھے کہ تم کیا ہو. غاندھی صاحب غالباً اس بات کی طرف زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گی، کیونکہ میں ایک بہرحال ایک مذہبی آدمی نہیں ہوں. لیکن اس میں مفہوم یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، نیک ہو بد ہو، اچھے ہو برے ہو، کچھ اس طرح کے اشارے ہمیں بہرحال ملتے ہیں. پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان طے شدہ ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالی نے ایک انسان بنایا آدم کی صورت میں، اور انہیں سارے احکامات دے دیے، نیکی اور بدی کے سارے شعور دے دیے، اور اس کے بعد انہیں دنیا میں بھیج دیا.
بنیادی.
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم مذہب کے ماخذ کی طرف رجوع کریں تو ہمیں بہرحال مطلب ہے کہ بائبل کی طرف جانا پڑتا ہے. تو بائبل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جب انسان کو بنایا گیا، آدم کو بنایا گیا، بلکہ میں انسان کا لفظ یہاں استعمال نہیں کروں گا، آدم کو تخلیق کیا گیا اور حوا کو اس کے بعد تخلیق کیا گیا، تو انہیں نیک اور بد کی پہچان کے درخت سے دور رکھا گیا اور منع کیا گیا کہ تم نے اس درخت کی طرف نہیں جانا. اور جب وہ شیطان کے بہکانے پر نیک اور بد کے درخت کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کی اریانی ایک دوسرے پہ آیاں ہو جاتی، اور پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس باغ عدن سے باہر نکل جاؤ. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اور جیسے میں نے سورہ نحل کی آیت کے حوالے سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا کہ وہ نیک ہے بد ہے، اچھا ہے برا ہے، کیسا ہے. تو اس کا مطلب ہی کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جب وہ سوسائٹی میں آئے گا تو سوسائٹی کا مطلب ہے کہ انسانوں کا وہ گروہ جو نیکی اور بدی کے کچھ معیارات اپنے تجربوں کی بنیاد پہ سیکھ چکا ہوگا، اب وہ ان سے وہ سیکھے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. جب اور ہم نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان نے چونکہ مل جل کے رہنا ہے، اور مل جل کے رہنے کے نتیجے میں اسے کچھ ضابطے چاہیے، چاہے ہم ان کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہ ضابطے الہام کیے گئے، یا ہم یہ طے کریں کہ نہیں، یہ ضابطے انسان نے اپنے تجربے سے سیکھے. اور یہاں بھی جب ہم نیک اور بد کے پہچان کے درخت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب وہ نیک اور بد کے درخت کی طرف آدم نہیں گیا تب تک وہ نہیں جانتا تھا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے.
مفتی صاحب، جو بات صحیح صاحب نے فرمائی، تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟
انسان پیدا ہوتے ہیں، باقی حیوانات پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے اعتبار سے ساری کے ساری مخلوق ہے، لیکن حیوانات کے اندر، جمادات کے اندر، نباتات کے اندر شعور عطا نہیں کیا، وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑھتے رہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل عطا کی، اس کو شعور عطا کیا، تو اپنی عقل اور شعور کے ذریعے سے وہ اپنے لیے اچھے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے. لیکن دین آ کر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو حسن ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہے، وہ بتاتا ہے اس کو کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، تو یہ نکلیں گے نتائج، اسے اختیار نہیں کریں گے تو یہ نکلیں گے نتائج. تو فطری طور پر اچھائی کا ہونا، احساس کا ہونا، برائی کا احساس ہونا، یہ ایک فطری امر ہے جو تمام انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے رکھا ہے. نانچہ آپ دیکھیے گا، جب تشریف لائے آدم علیہ السلام، ایک سلسلہ نسل کا آگے شروع ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. اب بدی کا تصور، نگے کا تصور وہاں اگرچہ اس وقت اس دین کے اعتبار سے مکمل معلومات ابھی مہیا نہیں کی گئی تھی، لیکن بہرحال ان افراد کے دل کے اندر جو ہے نا وہ خواہشات تھی موجود، اور انہوں نے انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا جو ایک اعتبار سے اچھائی والا تھا اور ایک اعتبار سے برائی والا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس پیدائش کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کا احساس بھی پیدا ہوا.
یعنی آپ کی بات کا مطلب
حادثہ جڑا فتکون من الظالمین، بتا دیا گیا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے اس کا انجام یہ ہوگا. یہ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے بھی نیکی کا بدی کا تصور پیدا کیا، لیکن مذہب اور دین آ کر جو ہے اس کے اندر حسن اور خوبصورتی کے اعتبار سے اضافہ کر،
یعنی بنیاد موجود تھی اور پھر مذہب جو ہے اس کو مزید تقویت دے کر اس کو اس کے کمال تک لے جاتا ہے.
انسان ہونے کے اعتبار سے کہا کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، لوگوں نے اسے قبول کیا.
جی
جب وہ قبول کر رہے تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے.
جی بات سمجھ میں آ گئی، اس کو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. غامدی صاحب، یہ جو ڈاگ بوائے کا واقعہ بڑا مشہور ہے جس پہ اینتھروپولوجسٹ بات کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے کتوں کے درمیان میں پلا اور پھر ایک آدمی نے اس کو ڈسکور کیا اور بڑے لمبے عرصے تک اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہا، کجا یہ کہ وہ نیکی اور بدی کے بنیادی تصورات سے معلوم ہو اس کو، تو جو بنیادی جس کو آپ جبلتیں کہتے ہیں اس کے اندر بھی جو تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھیں ان کی بھی تصحیح کرنے میں 20 سال تک کامیابی صحیح معنوں میں نہیں ہو سکی. تو اس سے تو بڑی تائید ہوتی ہے سعید صاحب کی بات کی کہ ایک ٹیبل راسا ہے، ایک بلینک سلیٹ ہے اور حالات اور جو سچویشن سرکمسٹنسز ہیں وہ انسان کے اندر یہ تصورات پیدا کرتے ہیں.
میں اس ساری بات کے اوپر کچھ اجزاء میں تبصرہ کروں گا. اس بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سعید اختر صاحب نے مذہبیات سے استدلال کر ڈالا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بیان کرتے ہیں یا کسی چیز کو اپنے نقطہ نظر کے طور پر دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں تو استدلال کی بنیاد ہمیں واضح کرنی چاہیے. ایک بیان میں دے دیتا ہوں، ایک بیان کوئی دوسرا آدمی دے دیتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر چیزوں کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے کوئی معیارات موجود ہیں یا نہیں ہے. تو ایک بیان میں نے دے دیا، ایک بیان فرائیڈ نے دے دیا، ایک بیان ایڈلر نے دے دیا، ایک بیان زید نے دے دیا، ایک بیان بکر نے دے دیا، مجھے تو کسی معیار پر دیکھنا ہے نا، ماننے کے لیے بھی دیکھنا ہے، ترک کرنے کے لیے دیکھنا ہے. نہ غالب کا شعر اپنے حسن کے ساتھ مجھ سے اپنی بات منوا سکتا ہے اور نہ فرائیڈ کا نقطۂ نظر محض بیان سے مجھ سے اپنی بات منوا سکتا ہے. اس کے استدلال کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے استدلال کی بنیاد کیا ہے.
جی.
تو میں جب انسان کو بحثیت انسان دیکھتا ہوں تو جس طریقے سے میں اس کے اس مادی وجود کا شعور حاصل کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر دیکھوں گا. آپ جانتے ہیں نفسیات میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹروسپیکشن کرتے ہیں، آپ اپنے باطن کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں. مجھے جو حواس دیے گئے ہیں وہ حواس باطنی بھی ہیں اور وہ حواس ظاہری بھی ہیں. اس کا تجربہ ہر آدمی روز کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اصل میں ہم اپنے باطن کا اظہار کرتے ہیں ورنہ کر ہی نہیں سکتے. میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں اس گفتگو کے لیے جو خیال کا سرچشمہ وہ میرے اندر موجود ہے، میں اپنے اس خیال کے سرچشمے کو اس وقت پڑھ بھی رہا ہوں، میں اسے اپنے پاس موجود ذخیرہ الفاظ سے زبان بھی دے رہا ہوں اور پھر میں آپ تک ابلاغ اور اس کو بھی کر رہا ہوں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے اس وقت جو مجھے اس وقت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جو میں اس وقت کانوں سے سن رہا ہوں. یہ اصل میں میرے خیال اور میرے متخیلے کا پورا علم ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب میں اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں تو میں بدیہی طور پر یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ میں جس طرح اپنی جبلتوں کا ایک احساس رکھتا ہوں، مطلب مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے، مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے، میں جنس کے دائیات محسوس کرتا ہوں، میرے اندر جذبات برنگیختہ ہو جاتے ہیں، میرے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، میرے باطن کا مطالعہ بالکل اسی طریقے سے میرے اندر بنیادی طور پر اصل اصول کی حیثیت سے کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا احساس ہوتا ہے. میں اپنی جمالیاتی حس کا انکار کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھا میرے ہی باغ کے اندر چرتا ہوا گدا ایک گھاس کے تنکے میں اور ایک خوبصورت پھول میں فرق نہیں کرتا، لیکن کیا میں بھی نہیں کرتا؟ اپنے اس جمالیات کی احساس کی میں نفی کر دوں، یہ کہوں کہ میں نے یہ کسی سے سیکھا ہے، یہ اس گدے نے کیوں سیکھ لیا؟ میری اور اس کی ایک ہی وقت میں غالباً پیدائش ہوئی ہوگی،
لیکن کیا
اور سارا زمانہ ہم نے گزارا ہے. میری گزارش سن لیجیے پہلے. تو جو کچھ میرے اندر موجود ہے اس کو کہتے ہیں بالقوا علم. یہ اگر موجود نہیں ہے تو آپ مجھے سکھا بھی نہیں سکتے. اصل میں سکھانے کا عمل کیا کرتا ہے، وہ جو کچھ میرے اندر موجود ہے اس قوت کو فعل میں لاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اسی ذریعے سے بھی کہ میں ایک چیز کے لیے بالقوا اپنے اندر کوئی چیز نہیں پاتا اور آپ اسے بالفعل ظہور پذیر کر سکے. میں یہ کہتا ہوں یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں کہ آپ ان کو بالقوا ظہور پذیر اندر سے اندر وجود میں ہونے کے بغیر بالفعل سامنے لے آئے. آپ کسی موضوع کلام کا مزاج اور ذوق نہ رکھنے والے آدمی کو شاعر نہیں بنا سکتے. انسان کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ خارج سے اس کے پاس کوئی چیز لا سکتے ہیں، اس کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے جو ظہور پذیر ہوتا ہے. علم اس کو بڑھاتا ہے، مشاہدہ اس کو بڑھاتا ہے، تجربہ اس کو بڑھاتا ہے اور پھر اس کو بڑھا کر آپ علم کی صورت دیتے ہیں. میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب دوں گا. اب دوسری چیز جو ہے اس کو لے لیجئے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کا تجربہ کیا بتاتا ہے. پوری انسانیت اپنی جتنی معلوم تاریخ ہے اس میں بھی اور اس وقت بھی دنیا کے اندر کوئی 6-7 ارب کے قریب انسان موجود ہے، ان سب کا تجربہ یہ بتا رہا ہے. بلکہ انہوں نے تو اصل میں اخلاقی شعور کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بنیادی حقوق کی حیثیت سے لکھ دیا، یعنی اس اجماع کا اظہار کر دیا ہے دور جدید میں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں اخلاقی شعور کا بیان ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح کے ناک کان کا بیان ہے. اسی طریقے سے انسانوں نے اپنے اجماع کو رقم کیا ہے. تمام انسانیت جتنی ہے اس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنیادی اخلاقیات کے معاملے میں سب کے سب متفق اللفظ ہے. یہ سارا کا سارا اشتراک جو ہے یہ کون سی تعلیم پیدا کر سکتی ہے؟ کسی ایک معاملے میں پیدا کر کے دکھا دیجئے. انسان کا یہ جو اشتراک ہے اور یہ اتحاد ہے اور یہ اجماع ہے یہ ان بنیادی اخلاقی اصولوں پر. ابھی تفصیلات میں بچ جائیے. تو دونوں چیزیں میرے اس موقف کو موقت کر دیتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, یعنی میرا اپنی ذات کا مطالعہ اور پھر اس کے بعد پوری انسانیت کا مطالعہ. پوری انسانیت کے اندر نیکی اور بدی اور خیر اور شر کی بنیاد پر گفتگو ہو رہی ہے. پوری انسانیت اپنی سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, تمدن میں اسی بنیاد پر ابلاغ کر رہی ہے. انسان کا سب سے بڑا شرف اسی کو مانا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو اچھے اور برے کے انداز میں دیکھتا ہے. میرے پاس ہے کیا سوائے حصے جمالیات اور حصے اخلاقیات کے؟ یہ دونوں چیزیں جن کا نام انسان ہے یہ مجھ سے منفق کر دی جائیں تو مجھ سے بدتر کوئی حیوان نہیں ہے. یہی چیز ہے جس پر پوری کی پوری انسانیت کا اجماع ہے. اس سے بڑھ کر استدلال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ قرآن مجید تو اجمال سے بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس میں تو قرآن نے اتنی تفصیل کی ہے جس کی کوئی حد نہیں. سورہ نحل کی آیت ایک دوسری چیز کو بیان کر رہی ہے. وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ انسان کے اندر جو چیز بالقوا موجود ہوتی ہے اس کو بالفعل سامنے آنے میں وقت لگتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالفعل سامنے نہیں ہوتی. بالقوا کا بیان اس نے دوسری جگہ کیا ہے. دیکھیے کیسے کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب اس نفس انسانی کا تصویہ کیا نفس وما سواہا تو پھر کیا کیا فالحمہا فجورہا وتقواہا. اسی موقع پر اس کے اندر یہ چیز بدیت کر دی کہ کیا چیز حدود آشنائی ہے اور کیا چیز حدود سے آگے بڑھ جانا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے انسان کو بنایا تھا ہدانا اس سبیل تو اس کے سامنے راستہ واضح کر دیا. یہ بتاتا ہے کہ جس وقت ہم نے انسان کو ایک خاص طریقے سے تشکیل دے کے نشو نما دے کے یہاں تک پہنچا دیا قدر فہدا تو اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اب تم نے کس راستے کے اوپر چلنا ہے. وہ یہ بتاتا ہے انہ ہدانا ان نجدین ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں اور پھر اما شاکر اما کفورا اب چاہے تو وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کا رویہ اختیار کرے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ علمی مطالعہ کا کوئی صحیح طریقہ ہے کہ جس جگہ ایک کتاب اپنی بات اتنی تفصیل سے بیان کر رہی ہے اس کو چھوڑ کر سورہ نحل کی یاد پڑی جائے؟ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے بائبل پر بھی چلے جائیے. سوال یہ ہے کہ یہ جو آدم و حوا کا واقعہ ہے کیا یہ قرآن نے بیان نہیں کیا؟ ہمارے پاس جو کچھ اس وقت بائبل کی صورت موجود ہے وہ ترجمہ در ترجمہ ہمارے پاس آیا ہے. اس پر ہم اپنے استناد کی بنیاد رکھیں گے کہ یہ جس کتاب کے بارے میں علمی اور تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ مذہب کی سب سے زیادہ مستند کتاب وہی ہے, جس طرح اس کو پیش کیا, اسے خدا کی کتاب کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے بیان ہی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. وہ بھی اس واقعے کو بیان کرتی ہے آدم حوا کے واقعے کو اور یہ بتاتی ہے کہ یہ تو در حقیقت انسان کے اندر جو ایک جبلی شعور ہے جنسی جذبات کا اس کے نمودار ہونے کا عمل ہے. اور یہ چیز بھی انسان کے اندر اب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد نمودار ہوتی ہے. یعنی ہمارا بچہ 17-18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس وقت نمودار ہوتی ہے. اسی سے آپ بالقوا اور بالفعل کا فرق بھی سمجھ سکتے ہیں. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جنس کی جبلت جو ہے یہ انسان سے باہر سے آتی ہے, اندر سے نمودار ہوتی ہے؟ کیا یہ جس بچے کی سورہ نحل میں مثال دی اس کے پاس موجود تھی؟ موجود تھی بالقوا. آپ پڑھ لیجئے اس کو, اس کا ظہور ہونے میں 17-18 سال لگتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انسان کے اخلاقی احساس کے ظہور میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. آپ نے جس بچے کی مثال دی وہ کس چیز سے محروم کر دیا گیا؟ وہ اصل میں زبان سے محروم کر دیا گیا. اور زبان کا ابلاغ جو ہے در حقیقت یہ ہے جو ظہور پذیر کرتا ہے چیزوں کو اور پھر بالقوا کو بالفعل ملاتا ہے. جب وہاں سے آپ اس کو محروم کر دیں گے تو اس کے نتیجے کے طور پر بالقوا بالقوا کے مقام پر رہ جائے گا. بالفعل لانے کے لیے اس کو جو چیز درکار تھی تعلیم تربیت وہ آپ نے میسر نہیں ہونے دی. یہ جبلتوں کے بارے میں کر لے کے دیکھ لیجیے, وہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے آپ نے بڑی صحیح مثال دی کہ بعض جبلتیں بھی ایسی تھیں جن کا ظہور اس طریقے پر نہیں ہو سکا. تو انسان کو سمجھنا چاہیے اور انسان کو سمجھنے کے ذرائع یہ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. آپ الہامی لٹریچر کی طرف جائیں گے تو پھر مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑے گا کہ پھر اس پورے کو پڑھیے اور دیکھیے وہ کیا بیان کرتا ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں بائبل بھی یہی بیان کرتی ہے. یعنی وہاں جو بات بیان کی گئی ہے قرآن نے اس کی تصحیح کر دی ہے اور بتا دیا کہ اصل واقعہ کس طریقے سے پیش آیا تھا. اور بائبل خیر و شر کے بارے میں آپ انجیل کو پڑھیے, آپ تورات کو پڑھیے, آپ زبور کو پڑھیے, یہی نقطہ نظر پیش کرتی ہے. تو اگر تو استدلال کی بنیاد الہامی لٹریچر ہے تو بسم اللہ, اور اگر اس کی بنیاد علم و عقل ہے تو پھر دو ہی چیزیں ہیں. ورنہ یہ بتایا جائے کہ پھر استدلال کس بنیاد پر کیا جائے, غالب کے شعر سے, فرائیڈ کے بیان سے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت اس استدلال کی ہے جس پر یہ بات کھڑی ہے. اور استدلال کی بنیاد یا میری انٹروسپیکشن اور میرا اپنا مطالعہ ہے اور یا انسانوں کا استقرا ہے. آپ مجھے بتا دیجئے اس کے علاوہ کیا چیز
آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کیا آپ متفق ہیں غامدی صاحب اس بات سے؟
جی, غامدی صاحب سے متفق ہونا بہت ساری باتیں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جن سے لامحالہ طور پہ ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ الہام کی بنیاد پہ بات ہوگی یا استدلال کی بنیاد پہ بات ہوگی تو مجھے ظاہر ہے کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ الہام تو کوئی طے شدہ آرڈر ہے، جب استدلال کی بات ہوگی تو انسانی عقل کی بات ہوگی. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات خاص طور پہ جو وہ باطن کی بات کرتے ہیں کہ میرا داخل میرا باطن، تو باطن کو ہم سبجیکٹیوٹی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سارے خیالات جو میرے اندر موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ خیالات کسی آئسولیشن میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ خیالات کے لیے میرا ایک ظاہر موجود ہونا ضروری، میرے باہر کچھ ہونا موجود ہے، میرے ارد گرد ایک مادی کائنات موجود ہونا ضروری ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری مادی کائنات میں، انسان کی مادی کائنات میں جیسے جیسے تبدیلیاں آتی ہیں کمپلیکسٹی بڑھتی ہے، یہ دماغ کا وظیفہ اتنا ہی کمپلیکس اور اتنا ہی عقل کے اگلے مقام تک ارتقا کرتا چلا جاتا،
کنڈیشن ہوتا ہے اسے.
ظاہر ہے کہ میں غار کے زمانے میں کمپیوٹر اگر مجھے کہیں سے دے دیا جاتا تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا، مجھے اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ضروری تھا. چیزوں نے ایک ترتیب میں انسانی عقل کے مطابق دریافت ہونا تھا، اور ان دریافتوں کی بنیاد پہ نئی ایجادات اور نئی دریافتوں کا عمل جو ہے وہ ہماری ایک مجبوری ہے، کیونکہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک عقل درکار ہے. جب انسانی عقل انسانی شعور ایک خاص چیز دریافت یا ایجاد کرتی ہے، اس کی بنیاد پہ عقل کے بڑھنے کے نئے امکانات اور اس ایجاد کی بنیاد پر ایک نئی چیز کے ایجاد ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے چیزیں بے ترتیب طریقے سے نہ دریافت.
سعید صاحب، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات پر مزید تفصیل سے گفتگو کی جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کی طرف وہ بات کریں، وہ تو آپ نے کمپیوٹر وغیرہ کی مثال دے دی، ظاہر ہے وہ تو ذرا ایڈوانسڈ چیزیں ہیں، سوشل کمپلیکسٹیز ہیں، وہ تو اصل میں کچھ بیسک فاؤنڈیشنل چیزوں کی طرف بات کریں. مولانا بھی اس کی مثال دی کہ مثلا مرڈر کا معاملہ ہے، داؤ شیل ناٹ کل. اب یہ جو ورڈکٹ ہے،
میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اگر نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنی ذات میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتے. خاص معنی یہ خاص فرد کے لیے رکھیں گے، یہ خاص سوسائٹی کے لیے رکھیں گے.
مرڈر کے ساتھ بھی
جی، میں عرض کرتا ہوں کہ جو قابل نے جو حابل کا مرڈر کیا، آپ دیکھ لیجئے کہ مذہبی تاریخ اس کے بارے میں کیا سزا متعین کرتی ہے. یا محرمات کے ساتھ اگر ہم آدم کو پہلا انسان مان لیں، تو ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کے حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ کون سا مذہبی حکم یا مطلب ہے کہ ایسی بات ظاہر کریں گے جس کو ہم اخلاقی آج کے اخلاقی معیاروں پہ پورا کر سکیں. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسان نے اخلاقی معیار وقت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، اپنی عقل کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ سیکھے، ورنہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ابتدا جو ہے
یہ بڑا انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ. میں چاہتا ہوں کہ
اس مذہبی اخلاقیات کے حوالے سے انتہائی،
میں مولانا کی طرف واپس آنا چاہوں گا، لیکن دس از اے ویری گڈ کیس ان پوائنٹ. غامد صاحب یہ بڑی اچھی مثال انہوں نے دی کہ مثلا مرڈر کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ریاکشن انسانوں کا ہونا چاہیے. جس طرح
اگر تھوڑی سی زیادہ دیں تو میں ایک اور بات ایڈ کر دوں. دیکھیں، ایک تو میں قتل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر انسانی عقل کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کوا، ایک جانور جو ہے نا، وہ قابل کو جو ہے نا عقل دینے آ رہا ہے، اور وہ پچھتاتا اس بات کہ مجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس انسان کو دفن کر سکوں. یعنی وہ جو جس باتوں کو ہم مذہبی حوالے سے بہت اہمیت دیتے ہیں انسانی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں، کرسچنز کی زندگی میں، یا جتنے بھی مذہب کو ماننے والے ہیں ان کی زندگی میں، یہ موت اور زندگی کے معاملات بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جڑی ہوئی رسومات بہت اہمیت رکھتی ہیں. دیکھیں، وہ شخص جو ایک تو قتل کرتا ہے اور دوسرا اسے اتنا شعور نہیں ہے کہ اس کو اب میں نے چھپانا کیسے، تو وہاں مطلب کہ کوا آتا ہے، وہ ایک کہانی کے مطابق یا جو بھی ہے اس کے مطابق وہ ایک گڑھا کھودتا ہے اور اس میں وہ اپنے ہم جنس کو دفناتا ہے، تو وہاں سے قابل کو یہ عقل آتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو دفنانا کیسے. یہ ساری باتیں بہت اہمیت رکھتی
ہیں. یہ ہے کہ میں ذرا پہلے دو باتیں عرض کر دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر بچے کو اگر آپ جانوروں میں آپ رکھ دیں گے تو وہ جانور بن جائے گا، جبکہ خالق کائنات نے انسان کے اندر پیدائشی کے اعتبار سے کچھ چیزیں وہ رکھی ہیں جو اس کے اپنی جبلت فطرت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، وہ اس کا حصول کرتی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو خارجی عوامل سے جن وہ حاصل کرتا ہے. یہ اب اگر اسی بچے کو جو آپ نے چھوٹا سا بچہ ہے ایک بچے کو تو رکھتے ہیں آپ حیوانوں کے اندر, ایک بچے کو آپ بھیجنے چائنا, ایک بچے کو بھیجنے آپ افریقہ, ایک بچے کو بھیجنے آپ پاکستان, اور ایک بچے کو بھیجنے آپ اس ملک میں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے, ایٹ اے ٹائم آپ چاروں کو یا پانچوں کو الگ الگ کر دیں گے. اب جب آپ اس کو دو سال کے بعد دیکھیں گے تو ایک چائنا بول رہا ہوگا, چائنیز زبان بول رہا ہوگا, ایک انگریزی بول رہا ہوگا, ایک افریقانز بول رہا ہوگا, ایک اردو بول رہا ہوگا, اور ایک وہ بچہ ہوگا جو کچھ نہیں بول رہا ہوگا سوائے جانوروں کی آوازوں کو نکالنے کے, وہ کچھ نہیں کر رہا ہوگا. اس لیے خالق کائنات نے انسان کے فطرت میں رکھا کہ کچھ حاصل کرے وہ. اب جس ماحول کے اندر رہے گا وہ زبان کے اعتبار سے وہ اسی زبان کو وہ سیکھ لے گا. وہ جب وہ پہنچے گا شعور کو پہنچے گا, اب اس میں احساس پیدا ہوگا کہ میں باقی زبانوں کو بھی حاصل کر سکتا ہوں, باقی زبانیں میں بول سکتا ہوں. اب انسان کی فطرت کے اعتبار سے آہستہ آہستہ اس میں نشو نما پیدا ہو رہی ہے, عقل و شعور کے اعتبار سے اس کا ذہن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے اندر اب یہ پیدا ہوگی خاصیت کہ وہ دوسروں سے بھی حاصل کرنا چاہے. یہ وجہ ہے کہ ایک زمانے تک بچہ گھر کے اندر رہتا ہے, پھر اس کو مزید علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو بھیجتے ہیں اسکول کے اندر, پھر وہ اساتذہ کرام سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے, پھر آپ اس کو بھیجتے ہیں کالج کے ماحول کے اندر, وہاں وہ نہ صرف حاصل کرتا ہے بلکہ اب وہ خود بھی اس کے اندر سوالات پیدا کر کر جو ہے وہ خود اور کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ مفکر بن جاتا ہے, وہ خود بھی حاصل کرتا ہے اور آگے افراد کو بھی فکر جب وہ عطا کرتا سوچ کرتا ہے. تو انسان کے مختلف مدارج ہیں جو حالات کے مطابق آگے پھیلتے چلے جاتے ہیں. وہ جو بچہ اگر وہ گیا ہے کسی حیوانوں کے اندر, تو چونکہ اس کو ماحول ایسا ملا اس نے وہ ایسا گفتگو کرنے سے شروع کر دی, لیکن اسی بچے کو جب وہ شور کو پہنچ جائے گا پھر آپ اس کو کسی اور ماحول میں لے آئیں گے تو اس ماحول کے اندر وہ حاصل کر لے گا چیزوں کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک شخص نے قتل کیا اور وہ قاتل ٹھہرا, اس وقت اس کی خواہش یہ تھی کہ مجھے یہ چیز حاصل ہونی چاہیے, اس خواہش کے نتیجے کے اندر اس نے اس چیز کو حاصل تو کر لیا, لیکن جب بعد میں اس کو ندامت محسوس ہوئی میں کیا کر بیٹھا, اب یہاں سے خارجی عوامل کا آغاز ہوا. اب خارجی طریقے پر اس نے چیزوں کو حاصل کرنا چاہا اور حاصل کر لیا. ایک پرندہ آیا, اس نے زمین کے اندر اپنے کھودی اور ایک گڑھا کھودا, گڑھا کھود کر اس کے اندر ایک تعلیم عطا کر دی, تعلیم دے دی. وہ انسان جو پہلے اس کو حاصل کیے ہوئے نہیں تھا, اب خارجی عوامل کے ذریعے سے اس نے اس کو حاصل کر لیا. اس کے اندر کوئی متضاد چیز ایسی نہیں ہے جو عقل شعور کی ہو بالکل. یہ
مولانا جس بات کی طرف اشارہ کیا اس سے بھی اس میں بھی بار بار جو اس میں جو فائل سامنے آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو یہ بتایا, آپ نے بچے کو بھیجا, اس سے تو بڑی حد تک سعید صاحب کی بات کی شاید تائید ہوتی نظر آتی ہے. میں شاید اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اس پر تنقید کریں جو مرڈر کے حوالے سے, قتل کرنے کے حوالے سے میں بات کی, تو غالباً آپ یہ بھی فرما دیں گے کہ اس کی شناخت تو کم از کم واضح تھی باقی ریچولز, لیکن ایک اور بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی وہ انسیسٹ کے حوالے سے. اس کے بارے میں تو محسوس ہوتا ہے کہ غالباً شعور بھی اس طرح سے موجود نہیں تھا اور وہ حالات کے لحاظ سے کنڈیشن ہوا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ سعید صاحب کی بات پر بھی تبصرہ فرمائیں, لیکن خاص طور پر جو پہلا نقطہ بھی انہوں نے اٹھایا تھا کہ ایک طرف تو چلیں کم از کم مرڈر کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ ایک برا کام کر بیٹھے ہیں, انسیسٹ کے معاملے میں تو یہ شاید شعور بھی نہیں تھا اور یہ حالات کے لحاظ سے اور سوسائٹی کے لحاظ سے پیدا تھا. دونوں باتوں پر اگر آپ تبصرہ فرمائیں.
جی, میں اس سے پہلے کہ تبصرہ کروں ایک اصولی بات بھی عرض کروں گا تاکہ کم سے کم یاد دہانی ہوتی رہے اس چیز کی کہ میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ہمیں استدلال کی بنیادیں طے کر لینی چاہیے, یعنی پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد کے اوپر کیا جائے گا, مکالمے کی بنیاد کیا ہے, کیا محض بیانات ہیں, یعنی دیکھنا پڑے گا نا کیا چیز ہے. تو میں نے جو اصول آپ کے سامنے رکھے تھے ان میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا, ایک وہ میرا باطن جو میرے سامنے ہے جس کو میں خود دیکھ سکتا ہوں اور جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا یہ میرے پاس موجود ہے, دوسری چیز انسانیت کا اجماع ہے, یعنی پوری کی پوری انسانیت اپنے اخلاقی شعور کا اظہار کر رہی ہے, میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. خلط مبس کہاں ہوتا ہے, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک چیز بالقوہ ہوتی ہے آپ کے اندر, اس کو بالفعل ظہور میں لانے کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت پڑتی ہے, اور تعلیم اور تربیت کی یہ ضرورت پھر نہ صرف یہ کہ اس جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کو سامنے لاتی ہے بلکہ اس کو توسیع دیتی ہے, اس کی تشکیل کرتی ہے, اس کو ایک نئی دنیا بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور اطلاقات کی دنیا آتی ہے. جس وقت آپ باہر سے انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک مرکب شکل میں آپ کے سامنے ہوتی ہے, علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں اور یہ پہچانیں کہ کیا لے کے آیا تھا، کیا اس نے باہر سے لیا ہے. میرے نزدیک یہ خلط مبحث ہے جو بہت سے فلسفیوں کو دور دراز وادیوں میں لے جاتا ہے. قرآن مجید کا اصلی کمال یہی ہے کہ اس نے اس کو الگ الگ کر کے رکھ دیا. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کیسے الگ الگ کیا. یعنی یہ بتایا کہ آپ لے کے کیا آئے ہیں اور یہ بتایا کہ آپ پھر یہاں آ کے کیا سیکھتے ہیں، کس چیز کی تربیت پاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بالکل ٹھیک انسانی نفس کا تجزیہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے بعد آپ آئیے الہامی لٹریچر کی ان مثالوں کی جانب. مجھے تو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ علم اور عقل کی بنیاد پر یا تو استدلال کیا جائے گا آپ کے باطن سے، یا استدلال کیا جائے گا انسان کے اجماعی تجربے سے، اس کی تاریخ سے، جو کچھ اس نے کیا. میرا خیال تھا کہ سعید اختر صاحب کوئی اثریات پر گفتگو کریں گے اور کوئی ماضی کی تاریخ سنائیں گے اور یہ باتیں بیان کریں گے. وہ الہامی لٹریچر کا بار بار حوالہ دیتے ہیں. تو میری گزارش اس میں یہ ہے بہت ادب کے ساتھ کہ پھر اس کو پورا پڑھنا چاہیے. یہ پورا کا پورا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اور دلچسپ بات دیکھیے کہ ایک ایک چیز کو لکھیے قرآن مجید نے اس میں اخلاقی شعور کو کس طرح نمایاں کیا ہے. جس وقت حابیل اور قابیل کے مابین اختلاف ہوا ہے، قتل کا معاملہ ہے نا، اس میں گفتگو ہوئی ہے جو قرآن نے ان کی نقل کی ہے. اس گفتگو کے موقع کے اوپر ایک قتل کرنے کے درپے ہے، دوسرا بھائی بھی اسی دور کا ہے، تین صدی بعد تو وجود نہیں آیا. وہ کیا کہہ رہا ہے جواب میں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اگر یہ جرم کرنا چاہتے ہو تو کر لو. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ کا اور میرے گناہ کا دونوں کا بوجھ لے کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اور میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی نہ صرف یہ کہ قتل کی شناخت کا پورا شعور رکھتا ہے، اس کے گناہ ہونے کا پورا شعور رکھتا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. اگر آپ نے بائبل کا حوالہ دینا ہے یا قرآن کا حوالہ دینا ہے تو قرآن کی پوری بات سامنے آنی چاہیے. قرآن مجید نے تو اس کو اس طرح بیان کیا اور بالکل اسی طریقے سے بائبل نے اس کو بیان کیا. یعنی بائبل بھی اس پورے شعور کو منتقل کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس شعور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یعنی اس نے جانتے بوجھتے اس چیز کے احساس کے ساتھ کہ قتل ایک جرم ہے، اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مطلب میں کیا ہے اس کے اوپر. اس سے یہ بات بالکل متحقق ہو جاتی ہے کہ یہ مثال در حقیقت انسان کے قتل کی شناخت کے شعور سے ناواقفی اتنی مثال ہی نہیں. دوسری چیز کو دیکھ لیجئے، اب دفن کرنے کا معاملہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو مارتا ہے، روز آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں، جانور مار دینے کے بعد تردد میں مبتلا ہوتا ہے کہ اب اس کو دفن کرنا ہے مجھے کسی جگہ کے اوپر. اس تردد کو بیان کیا ہے بائبل نے بھی بیان کیا اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے. یعنی اس کو تردد ہے اس معاملے میں، وہ محسوس کرتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے میرے بھائی کی میت یوں پڑی نہیں رہنی چاہیے. اسی کو تو اخلاقی شعور کہتے ہیں. وہ تو طریقہ ہے جو آگے بتایا گیا، طریقہ تعلیم سے آتا ہے ہمیشہ. اصل میں انہی دونوں چیزوں کو خلط مبحث کے اندر جب ہم لے جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہوتی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ نیکی اور بدی کے، خیر اور شر کے اصل اصول انسان کے اندر موجود ہے. دیکھیے انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی تو آخر ترقی کرتا ہے نا، سیکھتا ہے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کھانے اور پینے کی جبلت ہی در حقیقت ترقی کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں سیب کھا کے بھی گزارا کر لیتا ہو، کسی زمانے میں درخت کی جڑ چبا کے بھی گزارا کر لیتا ہو، آج اس کے دسترخوان پہ دیکھیے کیا کچھ موجود ہے. تو دونوں چیزوں کو الگ الگ کیجیے. کھانے کی اور پینے کی جبلت ایک الگ چیز ہے، اور اس کا سادہ پانی اس کے مشروب میں بدل جانا ایک بالکل دوسری چیز ہے. تعلیم تربیت کیا کرتی ہے؟ جب وہ بالکوہ بالفعل کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں بے شمار چیزوں کو ایڈ کرتی ہے. وہاں پر بھی قرآن مجید کا کمال یہ، اور بائبل نے بھی بالکل یہی کیا ہے کہ قتل کے معاملے میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو شعور کتنا پختہ ہے، اسی وجہ سے مجرم قرار پایا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی سزا مقرر کی. سزا مقرر کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، سزا سوسائٹی اور تمدن کے لحاظ سے ہوتی ہے. اس پر بھی قرآن نے تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو سزا شریعت میں آتی ہے. اصل دین ایک ہی رہتا ہے ہمیشہ، کیونکہ وہ بنیادی اخلاقیات پر مبنی ہے، اور شریعت تمدنی حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. شریعت اصل میں توسیع کرتی ہے آپ کے بنیادی تصور کی. محرمات کی مثال کو بھی لے لیجئے، یا ماں کے معاملے میں بھی یہ ہوا. ایسا نہیں ہے، محرمات کے بارے میں جو بنیادی شناخت ہے وہ موجود ہے، اب اس کی رشتوں میں توسیع ہونی ہے. یہ کم بھی ہو سکتی ہے، بیش بھی ہو سکتی ہے، یہ بنیادی چیز نہیں ہے. یعنی کس رشتے کے ساتھ اس معاملے کو کہاں تک جانا ہے اور کس رشتے کے مطابق کہاں تک نہیں جانا.
بہن کے معاملے میں تو یونیورسل ایتھکس سمجھی جاتی ہے نا، ابراہمک فیتھ میں.
دیکھیے بات یہ، وہاں پر بھی اگر آپ اس کہانی کو لے لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بائبل میں بیان نہیں ہوئی، دوسری بات یہ کہ یہ بات اس طریقے سے قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی. ایک داستان ہے، میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی تیسری چیز تجویز کر دوں. تو آپ کسی محکم بنیاد پہ استدلال کیجیے نا، جب کرنا ہے استدلال کہانیوں پر، اساطیر پر نہیں ہوتا، محکم بنیاد پہ استدلال کیجئے. تو قرآن مجید نے اس کی بھی ہمیں خبر دی. محرمات کا پورا باب پڑھیے سورہ نساء میں نکال کے، تو قرآن بتاتا ہے کہ اس میں بنیاد کیا ہے اور توسیع کس طریقے سے ہوتی ہے. پھر بائبل کا مطالعہ کیجئے، جہاں محرمات اس میں بیان ہوئے ہیں، اور قرآن کا مطالعہ کیجئے. تو تمدنی توسیع کے لحاظ سے کچھ رشتوں کی حرمت و حلت کے معاملے میں کمی بیشی یہ در حقیقت اسی اصول کے اوپر مبنی ہے.
ناظرین، خیر و شر کے شعور کے حوالے سے اور انسانی فطرت کے حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ہمارے شرکا کے نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.